أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله العظيم. قرآن کریم کی جو ترتیب ہے اس کے اعتبار سے یہ سورت کو پہلے نمبر پر رکھا ہے. قرآن کریم جب نازل ہو رہا تھا تو سب سے پہلے سورت القلم کی 5 آیتیں اتری، لیکن سب سے پہلے مکہ مکرمہ میں پوری سورت کون سی اتری اس کے بارے میں اگرچہ بحث ہے، لیکن زیادہ تر مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ سورت الفاتحہ یہ سب سے پہلی مکمل سورت ہے باعتبار نزول کے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں لغت قریش پر پورے قرآن کریم کو جمع کیا اور اس کی ترتیب کو بھی مد نظر رکھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے مصاحف ہی کو سامنے رکھ کر آج قرآن کریم لکھے جاتے ہیں، اگرچہ اس میں زبر، زیر، پیش، جزم، تشدید یہ تمام چیزیں نہیں تھیں، یہ بعد میں ضرورتوں کے اعتبار سے لگائی گئی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس مصحف کا نام مصحف الامام ہے. جیسے امام مقدم ہوتا ہے اور لوگ پیچھے ہوتے ہیں، اس طرح دنیا میں جتنے قرآن کریم لکھے جائیں گے اس کا امام حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ مصحف ہوگا. کچھ مصاحف کاتبین سے لکھوا کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد نبوی شریف کے ایک ستون کے پاس رکھوا دیے تھے تاکہ پڑھنے والے اس کو دیکھ کر تلاوت کریں. بہرحال یہ سورت جسے سورت الفاتحہ کہتے ہیں، علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ نے اس کے 12 نام لکھے ہیں. پورے قرآن کریم میں کتنی آیات ہیں اس کے بارے میں اقوال، ایک قول یہ ہے کہ 6212 آیت ہیں، دوسرا قول یہ ہے کہ 6616 آیت ہیں. چنانچہ یہ قول جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب الادغام فی علوم القرآن میں لکھا. قرآن کریم میں الفاظ کتنے ہیں؟ فرمایا کہ 77,934 الفاظ ہیں. قرآن کریم میں حروف کتنے ہیں؟ 323,960 کے قریب قرآن کریم میں لیٹرز اور حروف ہیں. سورة الفاتحہ یہ قرآن کریم کی ابتدائی سورت ہے. فاتحہ کے معنی ہی ابتدا کے ہیں، افتتاح کے ہیں، اور چونکہ اس سے قرآن کریم کی افتتاح ہو رہی ہے اس بنا پر اس کا نام سورة الفاتحہ رکھا ہے. دوسرا خیال یہ ہے کہ چونکہ نماز کی ابتدا بھی سورة الفاتحہ سے ہوتی ہے اس بنا پر بھی اس کا نام سورة الفاتحہ رکھا ہے. اس سورت کا ایک نام ہے ام القرآن. ام القرآن کا مطلب یہ ہے کہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ. مفسرین تحریر کرتے ہیں کہ یہ سورت، یہ جیسے کتاب سے پہلے مصنف دیباچہ لکھتا ہے، اس طرح کا قرآن کریم کا دیباچہ ہے. قرآن کریم کا موضوع مکلف انسان ہے جس سے بحث کرتا ہے قرآن کریم، اور پورے عالم کے انسان قرآن کریم کے مخاطب ہیں، کیونکہ پورے عالم کے لیے اور قیامت تک کے لیے قرآن کریم آیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے نبی اور تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے. تو اس کا نام رکھا ہے ام القرآن. قرآن کریم کے جتنے بڑے بڑے مضامین ہیں وہ تمام جو ہے یہ سورت کے اندر آ چکے ہیں، اور دریا بکوزہ کر دیا ہے اللہ تعالی نے. ایک انگریز رائٹر نے لکھا ہے کہ لوگ کتابوں میں اگر اللہ کی تعریف کرنے پر آئیں گے تو اتنی اچھی تعریف نہیں کر سکتے جتنا کہ خود اللہ نے اپنی تعریف قرآن کریم میں اور سورة الفاتحہ میں فرمائی. ایک نام اس کا سبع المثانی بھی ہے. سبع المثانی کے معنی سات مقرر پڑی جانے والی آیتیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اور ہم نے آپ کو سات مقرر پڑھی جانے والی آیتیں دی. چنانچہ نماز کی ہر رکعت میں پڑھا جاتا ہے سورة الفاتحہ، اور ہر نماز میں پڑھا جاتا ہے، تو بار بار لوٹائی جاتی ہے، بار بار پڑھی جاتی ہے، بار بار ریپیٹ کی جاتی ہے یہ آیتیں اس بنا پر. اور یہ سات آیتیں ہیں سبع المثانی، پتا چلا سات آیتیں ہیں جو ریپیٹ ہوتی ہی رہتی ہیں. ایک نام ہے سورة الفاتحہ کا سورة الشفا. اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں بڑی بڑی بیماریوں کی شفا رکھی ہے، بلکہ محدثین فرماتے ہیں کہ موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا اللہ نے سورة الفاتحہ میں رکھی. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے روایت نقل کی ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سفر میں تھے تو ایک جگہ قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا. قبیلے کے لوگ ادھر ادھر دوڑے کہ کچھ علاج کریں، نیک صورت لوگوں کو دیکھا تو ان کے پاس آئے، ان سے آ کے کہا کہ ہمارے سردار کو تکلیف ہو گئی ہے، اگر آپ کوئی علاج دے دیں اور اس سے شفا ہو جائے تو ہم انعام بھی آپ کو دیں گے. تو معاوضہ دینا طے کر دیا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ سردار کو سورة الفاتحہ پڑھ کر دم کیا، جہاں بچھو نے کاٹا تھا وہاں پانی لگاتے رہے اور سورة الفاتحہ پڑھتے رہے. اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس سردار کو شفا دے دی.
تو اس نے کئی بکریاں جو ہے معاوضے کے اندر دی.
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے یہ بکریاں, معاوضے میں ملی ہے, سورة الفاتحہ پڑھ کے دم کیا تو کہا اللہ کے بندے تجھے کیسے معلوم؟ فرمایا بس یہ سورة یاد تھی میں نے پڑھ دی. فرمایا اللہ نے تو اس میں ہر بیماری کی شفا رکھی ہے اور اس کو پڑھ کر دم کرنے سے بڑا فائدہ ہوتا. تو ایک نام اس کا سورة الشفا ہے, ایک نام اس کا رکھا ہے سورة الکافیہ. انسان کی زندگی کے لیے جو اہم مضامین ہیں وہ یہ سورت میں کافی مقدار کے اندر ہے. یہ مائکرو سسٹم ہے, یہ بہت لمبا لچر بیان کے بجائے چند آیتوں میں بہت بڑے بڑے نسخے جو ہیں شفا کے بیان کیے ہیں. ایک نام ہے اس کا سورة الواقعہ, یعنی حفاظت کرنے والی سورت. میں نے کہا نا کہ بیماریوں سے حفاظت کرتی ہے, دشمنوں سے حفاظت کرتی ہے. ایک نام ہے اس کا سورة الکنز, گنجینہ اور خزینہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بہت سے عرش کے ماتحت کے خزانے اللہ نے دیے جن میں ایک سورة الفاتحہ بھی ہے. یہ گنجینہ اور خزینہ ہے. ہم لوگ تو کچھ سمجھتے نہیں ہیں, کھانے کے اوپر فاتحہ پڑھ لیا تو سمجھتے ہیں بہت بڑا ہم نے ڈینگ مار دیا, حالانکہ اس میں تو پورا عالم جمع کر کے رکھا ہے. اور ایک قول کے مطابق لا حول ولا قوة الا باللہ کنز من کنوز العرش, عرش کے زیر سایہ جو خزانے اللہ نے رکھے ہیں اس میں سے نکال کے دیا ہے. ایک روایت میں ہے کہ آیت الکرسی یہ بھی اللہ کے اسپیشل گنجینوں میں سے نکال کر دی گئی ہے, سورہ فاتحہ بھی اس میں داخل ہے اور انا اعطینا کل کوثر بھی داخل. فرماتے ہیں یہ اللہ کے مخصوص جو خزانے ہیں ان میں سے بندوں کو پیش کیا ہے. سورہ بقرہ کی آخری آیتیں بھی اس کے اندر داخل. تو کنز کے معنی خزانہ, اور یہ بہت بڑا گنجینہ ہے. چنانچہ مسند بزار میں اور دارمی میں روایتیں اس سلسلے میں موجود ہیں. فرمایا کہ اگر کوئی شخص سونے کے وقت لیٹتے ہوئے سورہ فاتحہ پڑھ لے اور قل ہو اللہ احد پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت ہر پریشانی سے فرمائیں گے, مگر یہ کہ موت کا وقت آ گیا ہو تو موت سے کوئی چیز نہیں بچا سکتی, وقت معین پر آئے گی. ورنہ ہر چیز سے اور ہر بلایا سے اور مصیبتوں سے بچانے والی یہ سورت ہے. تو اس سورت کے کئی نام میں نے آپ کے سامنے رکھے. ایک ہے سورة الفاتحہ جو اس کا بہت مشہور نام ہے, اور جہاں قرآن کریم شروع ہوتا ہے وہاں سورتوں کے نام جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں ان میں سورة الفاتحہ آپ لکھا ہوا دیکھیں. یہ سورت جو ہے مکی ہے. تلاوت جب شروع کی جائے تو فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے شروع کی جائے. اس کا حکم خود قرآن کریم میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَاتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, جب تو قرآن کریم پڑھے تو اللہ کی پناہ طلب کر لیا کر. ذکر کی 10 اقسام بیان کی ہیں جن میں ذکر لسانی اور ذکر قلبی قاضی ابو بکر جساس نے لکھا, لیکن فرماتے ہیں کہ جو 10 اقسام ہیں اذکار کی ان میں سے ایک ذکر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی ہے, کیونکہ اس میں
شیطان مردود سے پناہ مانگنا ہے اور جب تک اللہ کی پناہ نہ ملے اور توفیق نہ ہو نہ آدمی گناہ سے بچ سکتا ہے نہ کوئی نیکی کر سکتا ہے تو پناہ طلب کر رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے ذریعے سے اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جاتا ہے یہ بسم اللہ کیا ہے ویسے تو علماء نے لکھا ہے کہ پورے سورہ فاتحہ کا خلاصہ جو ہے وہ بسم اللہ میں آیا ہے اور پوری بسم اللہ کا خلاصہ جو ہے وہ نقطے کے اندر آیا ہے نقطہ ایسی چیز ہے کہ اس کی کوئی تعریف نہیں کر سکتا نقطے کی کوئی تعریف ہی نہیں ہو سکتی کہ کیا چیز ہے یہ لیکن جتنی تحریریں بنتی ہیں نقطوں سے بنتی ہیں یہ نقطہ اللہ کی وحدانیت پر دلالت کرتا ہے اللہ کی وحدانیت پر دلالت کرتا ہے کہ جیسے نقطہ نظر نہیں آتا لیکن اعداد اور شمار جتنے بھی ہیں وہ زیرو اور نقطہ نکال دیجئے تو بیکار ہو جائیں گے کیا کاؤنٹ کریں گے آپ پھر تو نقطے سے کاؤنٹ شروع ہوتا ہے لیکن نقطہ نظر نہیں آتا اللہ سے دنیا کا نظام قائم ہے لیکن اللہ نظر نہیں آتا پھر فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کا آغاز جو فرمایا وہ با سے کیا ہے الف سے نہیں کیا کیونکہ الف جو ہے دوسرے کسی حرف کے ساتھ جڑتا نہیں با حرف معنوی ہے حروف معانی کے اندر جو بحث آتی ہے اس میں با کا ایک معنی بنتا ہے با معیت کے اوپر بھی دلالت کرتا ہے الف نہیں کرتا الف دوسروں کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہے با کسی کے ساتھ جوڑنے کو تیار ہے نقطہ نیچے دے دیا تو وہ بھی برداشت کر جاتا ہے جیسے کہ جیم کو نقطہ دو تو ہضم کر جاتا ہے اس طرح یہ با کا نظام ہے با میں کس چیز کی طرف اشارہ ہے علماء فرماتے ہیں کہ با میں بر یعنی نیکی کی طرف اشارہ ہے کہ نیک بن اچھا بن اور بعض حضرات کہتے ہیں با کا مطلب ہے کہ بی ما کانا و ما یکون اللہ فرماتے ہیں کہ میری وجہ سے ہے یہ کائنات اور کوسموس اور یونیورس جتنا نظر آتا ہے وہ سب میری وجہ سے ہے بی یہ بگ بی والا نہیں ہے وہ تو حیوان ہے یہ تو اللہ تعالی کی طرف نسبت ہے اس بی کی فرماتے ہیں کہ یہ با کا بڑا حکمت والا نظام ہے اس لیے علامہ ساوی نے لکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع میں لکھا ہے یہاں سے قرآن کریم شروع ہوتا ہے سین کے اوپر جا کر ختم ہوتا ہے والناس من الجنتی والناس سین کے اوپر ختم ہوا با اور سین کو ملاؤ بس ہو گیا قرآن کریم بس قرآن کی تعلیمات بس قرآن کا نظام بس قرآن کریم آیا تو آپ کی زندگی کے لیے کافی ہے اس لیے سورۃ الفاتحہ کو کافیہ کہا کہ یہ آئی زندگی میں اس کے مضامین پر عمل آیا کافی ہے اب فرماتے ہیں کہ یہ با جو ہے یہ سین کے ساتھ مل کر بس بنتا ہے لیکن بس کو الٹا کرو تو سب بنتا ہے تو قرآن کریم بس بھی ہے قرآن کریم سب بھی ہے فرماتے ہیں با میں عبدیت اور بندگی کی طرف اشارہ ہے اور دینا ہے کتاب بندوں کو یہ سورت اتنی عظیم ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ تورات میں ہے یہ سورت نہ انجیل میں ہے نہ زبور میں ہے نہ اس جیسی سورت خود قرآن میں یہ عالم سورت ان فی القرآن فرماتے ہیں کہ بے اعتبار درجے کے بے اعتبار فضیلت کے بے اعتبار ثواب کے یہ عظیم تر سورت ہے سورۃ الفاتحہ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ کا مطلب کیا؟ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالی سے، اللہ تعالی کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے کہ شاید وہ مجھے کام نہ کرنے دے. اب کیا انہی الفاظ کے ساتھ تلاوت شروع کر سکیں گے یا کوئی اور بھی الفاظ ہو سکتے ہیں؟ مفسرین فرماتے ہیں ہر وہ لفظ جس سے اللہ کی پناہ میں آپ چلے جائیں اور شیطان کے پھندوں سے بچ جائیں، ایسے کسی بھی لفظ کے ساتھ آپ قرآن کریم کا آغاز کر سکتے ہیں. ایسے اور بھی کچھ الفاظ ہیں، فرمایا ہیں، ایک تو ہے اعوذ باللہ من جنود ابلیس یا من ابلیس و جنوده، دوسرا ایک قول ہے استعیذ باللہ من الشیطان الرجیم، تیسری ایک قرات ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، چوتھی ایک قرات ہے اعوذ باللہ القوی من شیطان الغوی، پانچویں ایک قرات ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم واستفتح اللہ وهو خیر الفاتحین. ان میں سے کسی کے ساتھ بھی شروع کر سکتے ہیں، لیکن استعاذہ کے ساتھ تلاوت قرآن کریم کا آغاز مسنون ہے اور قرآن کریم کے آداب میں سے ہے، تلاوت کے جو آداب ہیں ان میں سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کیا ہے؟ آپ بھی تھکے ہیں، میں بھی تھکا ہوں، لیکن اصولی جو ہے گفتگو کا وعدہ ہے، اس بنا پر ایسی بات کر رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں ایک تو اللہ کا ذاتی نام ہے، دو اللہ کے صفاتی نام ہے، اور باقی تو کئی معنی ذکر کیے، لیکن وہ بحث میں میں انشاءاللہ آپ کو نہیں لے جاؤں گا، اور بھی تھکان آپ کو محسوس ہوگی، اس لیے اس کو لائٹ ہم رکھتے ہیں تھوڑا. صرف اتنا جانیے کہ با جو ہے وہ استعانت کے لیے بھی آتی ہے، استمداد کے لیے بھی آتی ہے، استبراک کے لیے بھی آتی ہے، توسل کے لیے بھی آتی ہے. اب یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورت الفاتحہ کا جز ہے کہ نہیں؟ اور ہر سورت سے پہلے بسم اللہ لکھتے ہیں. 114 سورتیں ہیں قرآن کریم میں، ان میں سے 113 کے اندر بسم اللہ لکھی ہوئی ہے، اور سورت البرات کے شروع میں بسم اللہ لکھی ہوئی نہیں. تو 114 سورتیں، 113 بسم اللہ لکھی ہیں. تو کیا ہر سورت کا یہ بسم اللہ جز ہے؟ قرآن کریم کا جز ہے؟ سورت الفاتحہ کا یہ پارٹ ہے؟ اس میں ائمہ کی بڑی لمبی بحث. حنفیہ کا خیال یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورت الفاتحہ کا بھی جز نہیں ہے، اور جتنی سورتوں کے شروع میں لکھی جاتی ہے اس کا بھی جز نہیں ہے. البتہ قرآن کریم کی ایک مستقل آیت اتری ہے، ایک آیت مستقلہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور دو سورتوں کے درمیان فاصلہ کرنے کے لیے بسم اللہ لکھی. لیکن قاضی بیضاوی لکھتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم من الفاتحہ تھے، وہاں سے شروع کیا ہے اپنی تفسیر کو. مولانا پڑھ چکے ہیں، ہمارے مولوی نعیم بھی پڑھ چکے، بھول بھی چکے، کیونکہ ایک عرصہ گزر گیا. تو فرماتے ہیں کہ حضرات شوافع کے یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ سورہ فاتحہ کا جز ہے اور قرآن کریم کا بھی جز ہے. انفیہ یہ کہتے ہیں سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے، کیونکہ 7 آیتیں الحمد سے لے کر والدالین تک ہوتی ہے، بسم اللہ کو جوڑیں گے 8 آیتیں ہو جائے. خیر اس کا جواب شوافع بھی دیتے ہیں، پھر اس کا جواب ہم لوگ بھی دیتے ہیں. لیکن ہم اپنا نقطہ نظر یہ پیش کرتے ہیں. ہاں سورہ نمل ہے وہاں ایک آیت بن کر یہ سورت جو ہے وائی آپ صاحب آپ کو یاد ہوگا انہو من سلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس آیت کریمہ کا یہ بسم اللہ جزء ہے یہ پارٹ ہے. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کے بڑے فضائل جو ہیں وہ بیان فرمائے ہیں. ظاہری بات ہے کہ ہر اچھے کام کا آغاز جو ہے اللہ کے نام سے کیا جائے. مصنف جو دینی کتاب لکھے گا تو بسم اللہ کے ساتھ لکھے گا. جو بڑے بڑے محققین ہیں انہوں نے اپنی کتابوں کی ابتدا کی بگننگ کی تو یہ بگننگ میں اگرچہ انہوں نے خطبہ سورہ فاتحہ کی طرح نہیں لکھا لیکن بسم اللہ ضرور لکھی. کیوں؟ اس بنا پر کہ کلو امرن زیبال لم یبدا ببسم اللہ فہو اخطا او ابتر او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام کہ ہر وہ اہم کام جو اللہ کے نام کے بغیر شروع کیا جائے وہ انکمپلیٹ رہتا ہے, وہ ناتمام رہتا ہے. جیسے دم کٹا ہوا کوئی جانور برا لگتا ہے اس طرح کا یہ ہوتا ہے. اس لیے ایمان والوں کا اور مسلمانوں کا شعار ہو گیا کہ جہاں کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو دعا اور اللہ کے نام سے کرتے ہیں. ایک عجیب بات یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر جب روح ڈال دی گئی تو ایک دم سے کھڑے ہوئے, جیسے کہ ہم تفسیر سے فارغ ہو کے ابھی ایک دم کھڑے ہوں گے تو فرماتے ہیں ایک دم کھڑے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کو چھینک آ گئی. اب سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اچانک یہ کیا ہوا, ابھی تو شروع ہوئی ہے زندگی, چھینک آ گئی. بتایا گیا کہ الحمد پڑھو تو گویا پہلا جملہ جو حضرت آدم علیہ السلام کی زبان سے نکلا وہ الحمدللہ, وہی سورہ فاتحہ کا آغاز ہے الحمدللہ رب العالمین. تو ایمان والوں کے کلام کا آغاز اللہ کے نام اور اللہ کی حمد کے ساتھ ہوتا ہے. اب ایک نتیج نقطہ اس کے سلسلے میں سنیے. اگر کسی آدمی نے نظر مان لی اور منت مان لی کہ اگر میرا فلان کام ہو جائے گا تو میں اللہ کی بہترین حمد اور تعریف کروں گا اور اس کا وہ کام ہو گیا تو اب کون سی حمد کرے گا وہ؟ مفسرین فرماتے ہیں اگر اس نے الحمدللہ رب العالمین کہہ لیا تو اس سے بڑی کوئی اللہ کی حمد کر ہی نہیں سکتا, کیونکہ اللہ نے جو اپنی تعریف جس طرح سے کی ہے اس سے اچھی تو کوئی تعریف نہیں کر سکتا. تو الحمدللہ رب العالمین اگر کہے گا تو اس کی نظر پوری ہو جائے گی. تو فرماتے ہیں کہ الحمد سے حضرت آدم نے زبان کھولی, اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ پھر یہ شعار ہو گیا کہ اگر نکاح کا خطبہ ہوگا تو الحمد سے شروع ہوگا, نماز میں خطبہ ہوگا یعنی فاتحہ تو الحمد سے شروع ہوگا, جمعہ کا خطبہ ہوگا تو الحمد سے شروع ہوگا, اور بیان کا خطبہ ہوگا تو وہ بھی جو ہے الحمد سے شروع ہوگا. خالی الحمد سے ابتدا نہیں ہے بلکہ ایمان والوں کی شان قرآن کریم میں ذکر فرمائی وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین, وہ اپنے کلام کا اختتام اور کام کے اختتام پر بھی اللہ کی تعریف کرتے ہیں. شروع میں کرتے ہیں اللہ کی تعریف اور انتہا پر بھی اللہ کی تعریف کرتے ہیں. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مقرر تقریر ختم کرتا ہے تو یہی کہتا ہے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. معلوم ہوا کہ دعاؤں کا آغاز بھی حمد سے ہوتا ہے, اور فرماتے ہیں کہ اختتام دعاؤں کا یہ بھی حمد کے ساتھ ہوتا ہے. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت کا لقب حمادون ہے. حمادون کیا مطلب؟ اللہ کی بہت زیادہ تعریف کرنے والی یہ امت ہے حمادون. میں نے کہا نا کہ انگریز رائٹر لکھتا ہے کہ ہماری کتاب چھانو محنت کرو, لیکن جو تعریف اللہ تعالیٰ کی قرآن کریم میں جن صفات کے ساتھ ملتی ہے ایسی تعریف کوئی انسان کر ہی نہیں سکتا. اس سے اس کتاب کا اللہ کا ہونا اور اللہ کی کتاب کا ہونا طے ہو گیا. حمادون یعنی کثرت سے حمد کرنے والے, یہاں تک کہ ہمارے جو اذکار ہیں اس کے اندر بھی آتا ہے سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر. یہ اذکار کے اندر یعنی اوراد اور ذکر کے اندر آتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امت جائے گی, بلکہ دنیا کے تمام امم جائیں گی. جب قیامت کا دن ہوگا حساب شروع کرانے کے لیے تو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس گئے, انہوں نے کہا آج تو اللہ تعالیٰ بہت غضبناک ہے اور میں نے تو ادھر کیا ہے جنت کے اندر وہ انگور کا دانہ کھا لیا تھا کہ گیہوں کا دانہ کھا لیا تھا, مجھے نہ کہا تھا, تو میری تو ہمت نہیں ہے, میں تو نکالا گیا ہوں جنت سے, تو غصے میں ہے مجھ پر, تو میں تو نہیں جانے کا. لوگ گئے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس, انہوں نے بھی معافی مانگ لی ہے, انہوں نے بولے کہ نہیں آ سکتے, میں جا نہیں سکتا, آج تو اللہ کا غضب عروج پر ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئے, انہوں نے کہا میرا بھی حوصلہ نہیں. سب نبیوں کے پاس جانے کے بعد شفاعت کبریٰ کے لیے سرکار کے دروازے پر سب نے کہا کہ اگر کوئی کر سکتا ہے آج سفارش, کسی کا حوصلہ ہے اور کوئی کھڑا ہوگا تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے, تم جاؤ اور ان کے پاس جا کر اپنی بات رکھو. امتیں پہنچی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اپنا حال بیان کیا کہ عالم یہ ہے کہ گناہوں کی وجہ سے کسی کے تو گھٹنوں تک پسینہ اور کسی کی ناف تک اور کسی کی ٹھوڑی تک اور کسی کے ہونٹ تک کسی کی ناک تک, اور کوئی جو ہے وہ اپنے پسینے میں گناہوں کے غوطے کھا رہا ہے. لوگ بیتاب ہیں, بے قرار ہیں, آفتاب سوا نیزے پہ آ چکا, زمین تانبے کی بن چکی, آسمان فولاد کا ہو چکا, اب کچھ کیجئے جلدی اللہ کے حضور میں کہ حساب ہو جائے. تو جہنم میں جانا ہو تو وہاں جائیں اور جنت میں جانے والے وہاں جائیں, لیکن سکون ہو جائے اور کوئی نہ کوئی فیصلہ ہو جائے. آپ فیصلے کے لیے ریکویسٹ کر دیجئے کہ جلدی جو ہے ڈیسائیڈ کر لیں کیا کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہوں گے اور فرماتے ہیں کہ ایک مقام ہے, اس کا نام رکھا مقام محمود. جب ہم لوگ اذان ختم ہوتی ہے تو دعا کرتے ہیں اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. یہ مقام محمود جو ہے اس کے لیے دعا کیا کرو کہ اللہ ہمارے نبی کو مقام محمود تک پہنچا دے. کیا کریں گے حضور مقام محمود پر پہنچ کر؟ تو امت کا نام رکھا حمادون, نبی کا نام رکھا محمد, یعنی جس کی تعریف آسمانوں میں اور زمینوں میں کی جا رہی ہے. اور فرماتے ہیں کہ مقام جو ملا وہ مقام محمود, اور اس پر جو کریں گے نبی اس کا نام رکھا حمد. کیا حمد کریں گے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مجھے نہیں معلوم, لیکن اللہ تعالیٰ اس دن تلقین فرمائیں گے اور کہیں گے یہ حمد کرو میری, میں حمد کرتا جاؤں گا اور سجدے میں روتا جاؤں گا یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے حکم ہوگا. پوچھیں گے ارفع راسک یا محمد, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر جو ہے سجدے سے اٹھائیے, اور سل تو کیا مانگتے ہو مانگیے تمہیں دے دیا جائے گا, اور اشفا تشفا شفاعت کی درخواست لے کے آئے ہو تو سفارش بھی تمہاری منظور ہے اور اب ہم جو ہے وہ حساب شروع کر دیں گے. اس کے بعد تو کئی شفاعتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی علماء نے نقل فرمائی, فضائل اعمال میں بھی دوسرے محققین نے بھی ذکر فرمائی. فرمایا حدیث شریف میں کہ سورة الفاتحہ جو بندہ پڑھتا ہے نماز میں, تو نماز میں جب پڑھتا ہے بندہ تو یہ نماز میں تقسیم ہو جاتی ہے سورة الفاتحہ کی وجہ سے. یوں کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین, تو اللہ فرشتوں سے فرماتے ہیں حمدنی عبدی, میرے بندے نے میری تعریف کی ہے, سنو ذرا, نماز میں کھڑا ہے, آہوزاری کر رہا ہے اور میری تعریف کر رہا ہے. یاد رہے کہ حمد اگر ہوگی تو صرف اللہ کی ہوگی, جیسے لفظ اللہ کسی کے اوپر نہیں لگ سکتا اللہ کے علاوہ, نہ اس کا تسنیہ آئے نہ اس کا کوئی جمع آئے. یہ عارف المعارف ہے لفظ اللہ, جو اس میں ذات ہے, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ اس میں اعظم ہے. فرماتے ہیں کہ جب بندہ تعریف کرتا ہے اللہ کی نماز میں تو اللہ فرشتوں سے فرماتے ہیں حمدنی عبدی, میرے بندے نے میری تعریف کی ہے. جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی, میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے, میری کبریائی اور میری برتری اور میرے بڑے پنے کو اور میرے گریٹنس کو بیان کر رہا ہے اور میرے رحم کی امید کر رہا ہے, اور مجھے مالک کہتا ہے اور کہتا ہے بدلے کے دن کے آپ مالک ہیں. اور آگے جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد, اللہ فرماتے ہیں یہ تیرا کام ہے تو کرے, اور ایاک نستعین فرماتے ہیں یہ میرا کام ہے کہ میں تیری مدد کروں. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ سورة الفاتحہ کے فضائل اتنے ہیں اور اتنے مناقب ہیں, حدیث کی کتابیں جو ہے اس کے فضائل سے بھری ہوئی ہے. تو بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ سورة الفاتحہ یہ قرآن کریم کا دیباچہ ہے. ایک اعتبار سے یوں سمجھئے کہ قرآن کریم میں جو عقائد, جو عبادات, جو اخلاقیات, یہ تین چیزوں کے ساتھ توحید, رسالت اور آخرت کو اور احکام کو ثابت کرنا چاہا ہے, وہ تمام کا مقدمہ سورة الفاتحہ کے اندر موجود ہے. خالی اتنی بات نہیں ہے, اس سے آگے مسئلہ یہ ہے کہ سورة الفاتحہ کے ابتدا میں اللہ نے ربوبیت کی 5 صفات بیان فرمائی ہیں, تو اس کے مقابلے میں اللہ نے بندوں کی عبودیت کی 5 صفات جو ہے وہ بیان فرمائی ہے. تو 5 صفات اللہ کی اور 5 صفات بندوں کی, اس طرح جو ہے خوبیوں کے ساتھ یہ صورت ہمارے سامنے آتی ہے. بعض حضرات کہتے ہیں مفسرین کہ پوری سورہ فاتحہ میں سب سے کلیدی اور بہت ہی امپورٹنٹ آیت کون سی ہے. فرماتے ہیں ایاک نعبد وایاک نستعین, یہ عبادت انتہائی طور پر اللہ کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کر دینا اور ڈال دینا, تو انتہائی تواضع پر یہ عبدیت اور عبادت دلالت کرتی ہے. یہ بندے کی بندگی کے معراج کا اور منتہا کا, اور حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ سالک کے لیے یہ انتہائی مقام ہے مقام عبودیت, کہ انتہا پر پہنچے گا, جتنی عبودیت اس میں اور عبادت اور عبدیت آتی جائے گی اتنا اونچا مقام اللہ تعالیٰ اسے جو ہے وہ دیتے چلے جائیں گے. فرماتے ہیں یہ کلیدی ٹکڑا ہے, اور ایاک نستعین اس میں اس نے یوں کہا کہ مانگنے کے لیے مجال کیا ہے کہ کسی بندے سے مانگوں اور کسی چیز کے کارساز ہونے کو سمجھوں, میں مانوں گا اور مانگوں گا تو صرف اللہ سے مانگوں گا, کیونکہ سر اس کے سامنے اور ماتھا ٹیک دیا ہے, پیشانی اسی کے لیے خاک آلود کر چکا ہوں, تو ہاتھ اگر اٹھاؤں گا تو رب کے دربار میں اٹھاؤں گا, اس کے علاوہ کسی سے مانگوں گا نہیں. تو توحید کا بڑا زبردست مضمون جو ہے وہ ایاک نعبدو کے اندر موجود ہے اور ایاک نستعین میں اپنی تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر چکا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ بندے پوچھ رہے تھے کہ ہمیں زندگی اللہ چاہی جینے کے کچھ ضابطے بتاؤ, کچھ طریقے بتاؤ, ہم کیسے جئیں کہ اللہ کو پسند آ جائے, ہم کیسے زندگی گزاریں کہ اللہ خوش ہو جائے. تو یوں فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ میں سوال کیا بندوں نے اور یوں کہا کہ اہدنا الصراط المستقیم, اللہ راہ راست دکھا دیجئے, صراط مستقیم دکھا دیجئے. تو حق تعالی شانہ نے فرمایا میرے بندے مت گھبرا, میں تجھے راستہ بتاؤں گا. انجیل کے اندر بھی دعائیں لکھی ہے لیکن معاذرہ کیا میں نے تو قرآن کریم کی جو دعائیں ہیں اور سورۃ الفاتحہ کی آیتیں اس سے بہت زیادہ آگے اور برتر مانا کے اعتبار سے. وہاں ہم تجھ سے روٹی مانگتے ہیں اور روزانہ کی روٹی آج دے دے, یہ وہاں انجیل میں ہے. اور یہاں نستعین کے معنی خالی روٹی نہیں اور خالی بوٹی نہیں, زندگی کے ہر موڑ پر تیری مدد کی ضرورت ہے. تو اس میں تو سب ہی مانگ لیا ہے, یہ مانگنا تو اتنا شان و شوکت کا ٹھہرا اور عبادت اس کی کرنا خالی یہ لکھا ہے. یہاں تو کہا یا کا نعبدو, تیری ہی کرتے ہیں عبادت, اور اس کے اندر مستقبل کا معنی ہے اور کرتے رہیں گے, مدد تجھ سے مانگتے ہیں, تجھ ہی سے مانگتے رہیں گے, کسی اور سے مدد مانگیں گے نہیں, سر کسی کے یہاں جھکائیں گے نہیں. سر جھکانے کا ایک ہی مقام, سر کٹانے کے چاہے لاکھوں مقام ہوں لیکن ایک ہی اللہ کے سامنے سر جھک سکتا ہے. اس لیے ہمارے بزرگوں میں مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ نے عالمگیر اور جہانگیر کے سامنے سر نہیں جھکایا, گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے, اللہ نے بر وقت کیا اس کو طلبگار. فرماتے ہیں کہ اللہ نے بر وقت اس کو خبردار کر دیا اور ایسا خبردار کیا کہ یہ دیوار کے پیچھے نکلوں گا اور جھک کے آؤں گا تو سامنے بادشاہ بیٹھا ہوگا, اس لیے پیر داخل کیے اور پھر جو ہے اس کے سامنے کھڑے ہو گئے. تو بادشاہ نے کہا یہ پیر کے بل کیسے آئے؟ فرمایا سر کے بل آتا تو سجدہ تجھے ہو جاتا, سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کو ہو نہیں سکتا, اس بنا پر میں نے پیر داخل کیے جو تیرے لائق ہیں, سر نہیں اس لیے کہ اللہ کے لائق. خیر تو میں بات یہ کہہ رہا تھا کہ یہ سورۃ الفاتحہ ایک سوال ہے, باقی کے 30 پارے اس کا جواب ہیں. اب شروع فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے, الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے سزاوار اور لائق ہیں جو عالمین کا رب ہے, ایک عالم نہیں دو نہیں, جتنے بھی عوالم ہو سکتے ہیں وہ سب کا رب ہے, یہاں تک کہ اپنوں کا بھی رب ہے اور غیروں کا بھی رب ہے, اور نمک حلالوں کا بھی رب ہے اور نمک حراموں کا بھی رب ہے, اور ہر جائیوں کا بھی رب ہے اور یکجائیوں کا بھی رب ہے, جو اس کو مانے اس کا بھی وہ رب ہے, جو نہ مانے اس کا بھی وہ رب ہے, جو اس کا کبھی نام نہیں لیتے اس کا بھی وہ رب ہے. رب العالمین میں بتایا کہ خالی مسلمین کا رب نہیں ہے وہ, خالی متقین اور اولیاء کا رب نہیں ہے, وہ رب العالمین ہے. یہ اسی کے کرم سے لوگ جو ہیں جی رہے ہیں, اگر وہ رب العالمین نہ ہوتا تو ہم زمین پر پنپ نہیں سکتے تھے. اس لیے فرمایا تمام تعریفیں اس ذات واحد اور اللہ کے لیے سزاوار ہے, اور کوئی بندے کی تعریف کرے گا وہ بندے کی تعریف بھی در حقیقت اللہ کی تعریف ہے. اس بنا پر کہ اگر کسی حسین کی آپ تعریف کریں اور یوں کہیں کہ یہ حسین ہے تو حسن دیا کس نے اس کو؟ ظاہری بات ہے کہ اللہ نے دیا تو تعریف اللہ کی نکلی. اگر کوئی بہترین کتابت کر رہا ہو تو اس میں کاتب کی نہیں, یہ کتابت کا فن جس نے اسے عطا کیا اس کی تعریف نکلتی ہے. دنیا میں کسی کی تعریف بھی آپ کر لیں لیکن اس کے پردے میں تعریف در حقیقت اللہ کی نکلتی ہے. تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے حمد, کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتی. اور رب ہے عالمین کے. رب کس کو کہتے ہیں؟ علماء نے لکھا, مفسرین فرماتے ہیں کہ تدریجاً نیچے سے اٹھا کر منتہائے کمال تک جو تربیت کر دے اور پرورش کر دے اس کو رب کہتے ہیں. بچے کو پیدا کرتے ہیں, اندھیریوں میں پالتے ہیں, حیض کے خون سے اس کی بقا ہوتی ہے, پھر اس کو دنیا رنگ و بو میں لایا جاتا ہے, پھر اس کے لیے ماں کو دودھ والی نعمت دی جاتی ہے, پھر یہ اس کے ذریعے سے پرورش پاتا ہے. ایک زمانے کے بعد دانت آتے ہیں, سمجھ آتی ہے, کھانا شروع کرتا ہے, کپڑے کر پہننا شروع کرتا ہے, نئے نئے لفڑے شروع کرتا ہے. اور فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اس کا سلسلہ یہاں تک کہ بوڑھا ہو کر قبر میں داخل ہو, وہاں تک کی تمام تدریجی اور تدبیری پرورش کون کرتا ہے؟ فرماتے ہیں حق تعالی شانہ کرتے ہیں. شاعر کہتا ہے پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون, اور کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب, اور کون لایا کھینچ کر پچھم سے بادے سازگار, اور خاک ہے کس کی اور کس کا گے نور آفتاب, اور کس نے بھر دی موتیوں سے خوش گندم کی جیب, اور موسموں کو کس نے بخشا ہے یہ کوئے انقلاب. فرماتے ہیں یہ سب کے جواب میں یہی آئے گا کہ وہ رب العالمین کا کام ہے کہ جو دانے کو اندھیریوں سے اٹھا کر ہزاروں دانوں میں تبدیل کرتا ہے, جو کوپل اٹھاتا ہے باریک سوئی کی طرح اور وہاں سے تناور درخت بنا دیتا ہے, جو بیج سے ہزاروں پودے پیدا فرماتا ہے اور فصلیں اگاتا ہے. یہ ظاہری بات ہے کہ رب کا کام ہے. فرمایا الحمدللہ رب العالمین تمام. اس لیے ہر موڑ پر ہمیں جو ہے الحمدو بتائی گئی کہ پانی پیو تو الحمدو پڑھو, سو کر اٹھو تو الحمدو پڑھو, آرام کرو تو الحمدو پڑھو. ہر جگہ اللہ کی حمد مومن کی زبان پر ہونی چاہیے تاکہ اللہ کی عظمت ہمیشہ اس کے دل میں بیٹھ جائے. اب یہ رب ایسے ہیں جو عالمین کے ہیں, اور عالموں کی تعداد کتنی ہے؟ فرماتے ہیں 40,000 سے زیادہ عالم ہیں, اور یہ سب عالموں کے رب در حقیقت رب کائنات اور رب العالمین ہیں. آگے فرماتے ہیں الرحمن الرحیم, رحمان الدنیا, رحم انتہائی رافت اور شفقت کو کہتے ہیں. اور جب آدمی رحم کرنے پر آتا ہے تو داد و دہیش پر آتا ہے. اس لیے اللہ تعالی مجرموں کو بھی دنیا میں دیتے چلے جاتے ہیں. رحم کا معاملہ اس کا چل رہا ہے کہ موذی جانوروں کو بھی اللہ تعالی محروم نہیں فرماتے. اس لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفسیر فرمائی رحمان الدنیا, یہ زیادہ حروف ہیں جو زیادہ اللہ تعالیٰ کی شفقت اور رحمت کے اوپر دلالت کرتے ہیں. اور اللہ کی رحمت عام ہے, عام رحمت. اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ جو بے انتہا مہربان ہے, کیونکہ اس کی مہربانی سے کوئی محروم نہیں رہتا. ہوا چلتی ہے تو کون محروم رہتا ہے؟ بارش برستی ہے تو کون محروم رہتا ہے؟ جھونپڑے والے پہ برستی ہے, محل والے پہ برستی ہے, مسلم پہ برستی ہے, مجرم پہ برستی ہے, سب پہ برستی ہے. فرماتے ہیں اس کی نعمتیں اور اس کی رحمتیں عام ہے, سب کو شامل ہے. اس بنا پر فرمایا کہ رحمان کا ترجمہ کرو بے انتہا عام رحم کرنے والا اور ہر ایک پر رحم کرنے والا. اور آگے جا کر فرمایا رحیم, یہ ایمان والوں کے ساتھ خاص ہے کہ ایسی رحمت جو بار بار کرے گا, یہاں تک کہ اپنی رحمت سے ایمان والوں کو جنت میں مغفرت کے ساتھ داخل کرے گا. تو فرماتے ہیں رحمان اور رحیم یہ اللہ تعالیٰ کی دو صفات. اللہ یہ اس میں ذات ہے, ذاتی نام, اس کے اندر جلال ہے. تو لائے رحمان الرحیم اور معاملے کو ٹھنڈا کیا اور جمالی کیفیت جو ہے وہ بیان فرمائی. آگے فرماتے ہیں مالک یوم الدین, بدلے کے دن کے اللہ مالک ہیں. عالمین میں تو بتا دیا کہ سب کے ساتھ اس کا معاملہ چل رہا ہے اور سب کے ساتھ رحم و کرم کی برکھا برابر برس رہی ہے. آگے فرماتے ہیں دنیا میں ہر آدمی اپنی اپنی چیزیں لے کے بیٹھا ہوا ہے اور یوں کہتا ہے یہ میرا ہے, وہ کہتا ہے یہ میرا ہے, یہ میرا گھر ہے, یہ میری دکان ہے, یہ میرا کاروبار, یہ میرا میرا. فرماتے ہیں یہ کب ختم ہوگا؟ مالک یوم الدین. فرماتے ہیں جب قیامت کا دن آئے گا اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو اپنے دست قدرت میں لپیٹ لیں گے اور فرمائیں گے. حدیث شریف میں مضمون آیا ہے اس کا, امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے روایت بیان فرمائی. ایک صاحب پادری تھے, وہ حضور کے دربار میں آئے اور آ کر کہا حضور ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ قیامت کے دن اللہ ایک انگلی پہ تو آسمان کو لے لیں گے, ایک انگلی کے اوپر اپنی قدرت والی زمینوں کو لے لیں گے, ایک پر سمندروں کو لے لیں گے, ایک پر پہاڑوں کو لے لیں گے, ایک پر پوری کائنات کو لے لیں گے. اور پھر اللہ وہ دنیا میں جو زمین کے ٹکڑوں کے لیے لڑنے والے بادشاہ تھے, سلاطین تھے, جو اپنے ظلم و ستم سے دوسروں پر چھا جانا چاہتے تھے, ان کے سامنے وہ انگلی پر یہ تمام چیزیں رکھ کر فرمائیں گے بتاؤ کہ آج کس کی حکومت ہے. قرآن کریم میں بھی کہا کہ اللہ دست قدرت میں لے لیں گے تمام کائنات کو اور سوال فرمائیں گے لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. قہار کے معنی غلبے والا, زبردست کہ اس کو کوئی دبا نہ سکے. تو دنیا میں تو ہماری مالکیت لمیٹڈ ہے اور اللہ کی مالکیت یہاں ظاہر نہیں ہوتی کہ وہ مالک ہے, سمجھ میں نہیں آتا. لیکن اس روز جب قیامت میں جمع کریں گے تو فرمایا اس کا مالک ہونا کلیئر ہو کر سامنے آ جائے گا کہ تمہاری ملکیت کوئی چیز نہیں تھی, یہ تو میں نے تم کو جو ہے بنا دیا تھا مالک, تو تم مجھے بھول گئے تھے, اب تمہیں پتا چلے گا کہ اصل مالک کون ہے. علماء نے ایک عجیب نقطہ لکھا, وہ نقطہ یہ لکھا کہ دنیا میں جو مالک ہوتا ہے وہ اپنے ضابطے اور قائدوں کے اندر بیچارہ ذرا دبا ہوا ہوتا ہے, عوام کی رعایت بھی کرنی پڑتی ہے, کچھ نہ کچھ فائدے بھی اس کو سامنے ہوتے ہیں, تو مالک ہو کر وہ دبا ہوا ہوتا ہے. جیسے دنیا میں حاکم اور قاضی جو قائدے اور جو ضابطے سے فیصلہ کرتا ہے وہ بھی قائدوں سے دبا ہوا ہوتا ہے, مجبور ہوتا ہے کہ حکومت نے یہ قاعدہ بنایا مجھے اس پہ ہی فیصلہ کرنا ہے, میں آزاد نہیں ہوں اپنے فیصلے کرنے میں کہ اپنی مرضی سے فیصلہ کروں. مالک یوم الدین میں بتلایا کہ دنیا کا کوئی قاضی کوئی حاکم اللہ تعالی کی مالکیت کی برابر ہی نہیں کر سکتا, اس روز سب زیر دست ہوں گے اور اللہ کی زبردست شان جو ہے اس روز ظاہر ہوگی. یہ چند آیتیں تو آج ہو گئی, میں نے وعدہ تو یہ کیا تھا کہ پوری ہو جائے سورۃ الفاتحہ, لوگوں نے سال سال تک کی جو اس کی تفسیریں کی ہیں پوری نہیں ہوئی, تو کیسے ہو سکتی ہے چند آیتوں کی آج تفسیر کر پایا. اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. درود پاک. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جميع الأحوال والآفات, تقضي لنا بها جميع الحاجات, تطهرنا بها من جميع السيئات, ترفعنا بها عندك أعلى الدرجات, تبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات, إنك على كل شيء قدير. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن وزين أخلاقنا بنور القرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اشرح صدورنا ونور قلوبنا وزين أخلاقنا وتمم تقصيرنا. اللهم اعنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, وتنہیوں سے درگزر فرما. اے اللہ ہمیں قرآن کریم کے ایک ایک حرف سے پیار عطا فرما, شغف عطا فرما, اس کی تلاوت کا ذوق عطا فرما, اس کے احکام پر عمل نصیب فرما, گھروں میں اس کی تلاوت سے رحمتوں کا نزول فرما. اے اللہ اس کا ادب اور احترام عطا فرما. اے اللہ اس سے عشق و محبت عطا فرما. اے اللہ اس کی سچی سمجھ عطا فرما اے الہ العالمین، ہمارے سبب کو بھی اپنے فضل سے قبول فرما، لغزشوں کو درگزر فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پورے مجمع کی مغفرت فرما اور امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، اور دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں منظور فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین.